مولانا علي علي مولانا علي مولانا علي مولى علي حيدر علي مولى علي حيدر علي مولى علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظهور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات. تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص زمانے کے امام کی بارگاہ میں آج کی اس مصیبت بری رات پہ تسلیت عرض کرتا ہوں. پروردگار عالم زمانے کے امام کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں وہ فرصت دے کہ ہم ایک رات شب قدر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ گزار سکیں. پروردگار آج کی رات کو ہمارے خالصانہ سلام بارگاہ امام زمان تک پہنچائے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. ایک سال کے بعد پھر سے 21 کی رات ہمیں نصیب ہوئی ہے جس کے متعلق معصومین نے ارشاد فرمایا ان تین شبوں میں سے جن کے متعلق قوی احتمال پایا جاتا ہے شب قدر ہو 21 کی رات ان راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ وہ رات کے جس رات کو مقدرات لکھے جانے والے ہیں. تین راتوں کی تفصیل کو معصومین نے کبھی کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا ایک وہ رات جس رات کو تمام اعمال لکھے جاتے ہیں, دوسری رات وہ رات ہے جس رات کو تمام اعمال کو کلیکٹ کیا جاتا ہے, جمع کیا جاتا ہے اور بارگاہ امام میں پیش کیا جاتا ہے, اور تیسری رات وہ رات ہے جس رات کو زمانے کے امام ان تمام اعمال پہ اور تمام مقدرات پہ سائن کرتے ہیں, دستخط کرتے ہیں. بس اس اعتبار سے تینوں راتوں کی اپنی خصوصیت ہے. 19 کی رات وہ رات تھی جس رات کو اعمال لکھے گئے، آج 21 کی رات یہ جمع کر لیے جائیں گے، پھر فرصت نہیں رہ جائے گی کہ دوبارہ جمع ہوں، اور 23 کی رات کو پروردگار کے حکم کے ساتھ وہ مقدرات کے جو زمانے کے امام کے پاس پہنچیں گے، امام اس پہ دستخط کریں گے. ان راتوں میں زمانے کے امام کی کیفیت کچھ عجیب بیان کی گئی ہے، جس کیفیت کو روایات نے ان راتوں میں زمانے کے امام کے متعلق بیان کیا ہے. فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں فرشتے اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور پے در پے مسلسل بارگاہ امام زمان میں آتے ہیں اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں آ کر سلام کہتے ہیں. سلام کہنے کے بعد پھر روئے زمین پہ آتے ہیں، پھر زمین سے پھر دوبارہ جب واپس پلٹ کے جاتے ہیں پھر زمانے کے امام کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں. تو یہ رات جو سلامتی کی رات ہے، حقیقت میں اس کی سلامتی امام کے طفیل ہے. اس میں اگر کوئی عظمت پائی جاتی ہے تو وہ اس ہستی کی وجہ سے پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ شب شب قدر ٹھہرتی ہے. شب قدر نزول قرآن کی رات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شب زمانے کے امام کے ساتھ کچھ اس طرح سے متعلق ہے کہ اگر اس رات سے زمانے کے امام کو نکال لیا جائے تو شب قدر سے روح نکال لی جائے. شب قدر کی روح زمانے کا امام ہے. بس آج کی رات جتنا ہو سکے اپنے رابطے کو اپنے زمانے کے امام سے مضبوط کریں. قبل اس کے کہ اپنے گزشتہ موضوع سے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ جو محبت پروردگار ہے، چند جملے شیعیان علی ابن ابی طالب سے کہنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھنے آپ امیر المؤمنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی انقلابی ذات، جس نے انقلابوں کی بنیاد رکھی، انقلابوں میں زندگی بسر کی اور خود انقلاب کے شہید ہیں، شہید انقلاب. امیر المؤمنین شہید انقلاب ہیں. امیر المؤمنین وہ ذات ہیں جس نے انسانی فکر کی تربیت کی ہے، افکار کو پرورش دی، اور شیعہ علی وہ ہو سکتا ہے کہ جو علی کے ساتھ گامزن ہو، علی کے ساتھ ساتھ چلے، فکر علی کو اپنی زندگی میں اپنائے. ذکر علی بھی عبادت ہے لیکن فکر علی بھی عبادت ہے. بہت سے لوگ ذکر تک اکتفا کرتے ہیں، اس ذکر علی بہت بڑی عبادت ہے کہ جس مجلس میں، جس محفل میں ذکر علی ہو رہا ہو وہ محفل منور ہو جاتی ہے، اور جس دل میں محبت علی پائی جاتی ہو وہ دل منور ہو جاتا ہے. وہ دل عبادت کی حالت میں رہتا ہے جس دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہو، اور جس زبان پہ علی کا ذکر جاری ہو جائے وہ زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور وہ نفوس کہ جن نفوس میں محبت علی پائی جاتی ہو وہ نفس پاکیزہ ہو جاتے ہیں، وہ جانیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں. لیکن ذکر علی کے ساتھ فکر علی بھی ہونا ضروری ہے. ذکر علی کرنے والے بہت تھے لیکن فکر علی رکھنے والے بہت تھوڑے تھے. بہت تھوڑے ایسے تھے کہ جو فکر علی پہ کاربند رہ سکے. آج زمانہ صرف ذکر علی کرنے کا نہیں ہے، آج زمانہ فکر علی کو زندہ کرنے کا زمانہ ہے. آج افکار علی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف ایک زمانے میں کہ جو 5 سال امیر المؤمنین کا زمانہ تھا، جس میں 4 بڑی جنگیں ہوئیں، اس سے پہلے بھی خلفاء آئے لیکن کسی خلیفہ کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی، ایک زمانے میں جس میں چار جنگیں ہوئیں. معلوم ہوتا ہے کہ علی وہ ذات ہیں کہ جو ایک فکر رکھتی تھی کہ جس فکر کے ساتھ دوسرے ہم آہنگ نہیں تھے. یہ فکروں کی جنگ تھی, یہ فکر کو قبول نہیں کیا گیا, فکر امیر المؤمنین کو قبول نہیں کیا گیا, اور فکر علی عدالت علوی ہے. عدالت علی کو قبول نہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئیں. آج بھی جنگ فکر علی کی جنگ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں دشمنی پائی جاتی ہے تو اس فکر علی سے دشمنی ہے. صرف ذکر علی سے نہیں ہے, اگر ذکر علی سے ہوتی تو وہ بھی بعض مقامات پہ ذکر کرتے نظر آتے ہیں. ان کو اگر دشمنی ہے تو اس سوچ سے ہے, اس انقلاب سے ہے, اس شجرا سے ہے کہ جس کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. اور علی عجیب ذات ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے علی کے محبوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور علی کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جون جو زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جون جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. محبت اس مقام پر پہنچ رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو نام علی پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دشمنی بھی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کچھ ایسے ہیں کہ اس نام کو مٹانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ امیر المؤمنین جس کو جامع الازداد کہا ہے علماء نے, یعنی دو ازداد, دو ضدیں, دو کنٹرڈکشن جہاں پہ یکجا ہو جاتی ہیں اس کو علی کہا جاتا ہے. جہاں پہ محبت اور نفرت دونوں یکجا ہو جائیں, یعنی جہاں پہ محبت بھی عروج پہ ہو نفرت بھی عروج پہ ہو, محبت بھی کمال پہ ہو اور نفرت بھی کمال پہ ہو, اس کو علی کہا جاتا ہے. علی وہ ذات نہیں ہے جو صرف محبتوں کو سمیٹنے والا ہو, علی وہ ذات نہیں ہے کہ جو دشمنوں کی شناسائی کے بغیر زندگی بسر کرے. علی وہ ذات ہیں کہ جو دوست کو بھی پہچانتے ہیں دشمن کو بھی پہچانتے ہیں. اور فکر علی میں سب سے اہم نقطہ جس کی آپ آج برادران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی کے دوستوں کو بھی پہچانو دشمنوں کو بھی پہچانو. کبھی یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. تو آئے کمیل میں ایک جملہ بارگاہ خدا میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا ہے, کہا ہے پروردگار میں نہیں چاہتا ہوں بروز قیامت میں ان کے ساتھ محشور ہوں جو تیرے دشمن ہیں, تیرے اولیاء کے دشمن ہیں. یہ قیامت کے دن کھڑا ہونا نہیں ہے, یہ اسی دنیا میں کھڑا ہونا ہے. ہم کہیں ایسا عمل نہ کریں, ہماری فکر کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ مل جائے کہ جو دشمن علی ہیں. شیعہ علی ہوشیار ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے. علی بیدار کرنے والی شخصیت کا نام ہے. جو لوگ بیدار نہیں ہیں ان کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی بیدار کرنے والی ہستی ہے جس نے کائنات کو اس طرح سے بیدار کیا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج علی کچھ اس طرح سے زندہ ہیں جیسے کل گزشتہ کوفہ میں زندہ تھے. ایسے بیدار کیا نسلوں میں, علی نے نسلوں کو بیدار کیا ہے. اور آج بھی دشمنی ویسی ہی دشمنی پائی جاتی ہے جیسے ابن ملجم کو دشمنی پائی جاتی ہے. آج بھی دوست ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جیسے حبیب ابن مظاہر, اور ایسے دشمن بھی پیدا ہو چکے ہیں. لہذا آئیے ہم اپنی فکر کو علی کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ کریں. سادہ لوہی مکتب علی میں جائز نہیں ہے. ایک وہ شے کہ کہ جو مکتب علی میں حرام ہے وہ سادہ لوہی ہے، جس شے نے سب سے زیادہ امیر المومنین کو نقصان پہنچایا سادہ لوہی ہے۔ زمانے کے سادہ لوہوں نے علی کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ امیر المومنین تنہا ہو گئے، بیدار مغز لوگ نہیں تھے، امیر المومنین کو پہچانتے نہیں تھے، وہ جو علوم الہی کے حامل تھے، وہ جو باب العلم ہے، وہ جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفقدونی کہتے تھے، اسے پہچانا نہ گیا، سادہ لوہی نے نقصان پہنچایا۔ ہمارے علماء ہی کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک عمل، سب سے زیادہ نقصان جو نہضت علوی کو ہوا ہے وہ سادہ لوہوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہتے تھے شیعہ ہیں لیکن شیعہ نہیں تھے، جو نام بھی ہے امیر المومنین کا لیتے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے، جو بسا اوقات نمازیں بھی امیر المومنین کے پاس پڑھتے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو کہتے تھے نماز کا مزہ ان کے پیچھے اچھا آتا ہے، کھانے پینے کا مزہ وہاں پہ اچھا آتا ہے۔ خب یہ فکر علی نہیں تھی، ذکر علی تو تھا لیکن فکر علی نہیں تھا۔ اگر ذکر کے ساتھ فکر بیدار ہونی شروع ہو جائے، اگر ذکر فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو مکتب علوی وجود میں آتا ہے۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، گزشتہ رات علائم محبت الہی کو آپ حضرات خدمت میں عرض کیا، ان علامتوں میں سے ایک علامت جو عرض کی تھی وہ اتباع رسول ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پیغمبر کی اتباع حقیقت میں اہل بیت کی اتباع میں مضمر ہے، یعنی اہل بیت کی اتباع پیغمبر کی اتباع ہے اور پیغمبر کی اتباع اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر کی اتباع کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اتباع رسول کرو تو محبوب خدا ٹھہرو گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک رستہ، ایک علامت اتباع رسول ہے، سنت رسول خدا پہ عمل کیا جائے، راہ رسول خدا پہ عمل کیا جائے، فکر رسول خدا پہ، سیرت پیغمبر اکرم پہ عمل کیا جائے۔ دوسری علامت بیان کی تھی وہ ہے صلاۃ اللیل۔ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کیا اس میں محبت پروردگار پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، تو اپنے راتوں میں قیام اللیل سے اپنے آپ کو پہچانے، کتنا موفق ہے، کتنا کامیاب ہے راتوں میں کھڑا ہونے میں، اور اس کے راتوں میں کھڑا ہونے میں لطف کتنا ہے۔ امیر المومنین نے اسی قیام اللیل کے متعلق جب متقین کے فضائل کو بیان کیا تو اس میں امیر المومنین نے اس طرح بیان فرمایا ہے، آئیے جملات امیر المومنین کو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے اور تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اما اللیل فصافون اقدامہم، رات میں ان کے قدم میخوں کی طرح میخ کوب کر دیے جاتے ہیں زمین پر، تالین لاجزاء القرآن، راتوں میں وہ تلاوت قرآن، اجزاء قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یرتلونہا ترتیلا، تلاوت قرآن بھی ویسی تلاوت قرآن نہیں کہ جیسے ایک عام آدمی پڑھ رہا ہو، تلاوت قرآن ترتیل کے ساتھ مختلف اجزاء کو اچھے طریقے سے، بہترین اور خوبصورت طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس سیرت کو خود امیر المومنین کے متعلق علماء نے لکھا ہے سیرت علوی میں، اور پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب یہ دونوں ہستیاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ دیر دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے۔ شبوں میں جب امیر المومنین نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، تو عجیب کیفیت نماز شب کی بیان کی گئی ہے۔ حضرت پہلے باہر نکلتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ستاروں کی طرف دیکھتے تھے، چاند کی طرف دیکھتے تھے، آیات الہی کو دیکھنے کے بعد پھر آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے بعد پھر حضرت نماز شب کا آغاز کرتے تھے۔ نماز شب علوی کا مقام کچھ اور ہے، دنیا کا کوئی آدمی بھی اس مقام نماز شب علوی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ معراج نماز ہے، یہاں نماز کو معراج ملتی ہے، اس نماز پہ نماز شب کو بھی افتخار ہے۔ جب نماز شب بھی زندگی علوی میں قرار پاتی ہے تو اس طرح بلند ہو جاتی ہے جیسے علی بلند ہے۔ نماز شب کو بھی کمال ملتا ہے نمازی کے ساتھ، نماز عمل ہے، جس کا عمل جس کی زندگی میں ٹھہرتا ہے ویسے ہی قرار پاتا ہے۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ نماز شب کس کی زندگی میں ٹھہرے، جس کی زندگی میں قرار پاتی ہے ویسے ہی نماز ہوتی ہے۔ عام آدمی کی نماز عام نماز شب ہے، عالم کی نماز عالم کی نماز شب ہے، لیکن اگر نماز شب اس کی زندگی میں قرار پائے جو کل ایمان ہے، تو یہ نماز بھی کل ایمان کی نماز ہے، اس نماز کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ لیکن شیعہ علی کی راہ پہ عمل کرنے والا اگر رات بھر سوتا رہے، اس کو فرصت نماز شب نہ ملے، تہجد کی توفیق نہ ملے، تو اس کی زندگی میں محبت خدا نہیں پائی جاتی ہے۔ ابھی تک یہ فقط واجبات کو ادا کرتا ہے، اس نے خدا کو فقط حاکم مانا ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو حکم دیتا ہے دوسرے اس پہ عمل کریں، حکم حاکم مرگ مفاجات ہے، اس کے حکم پہ عمل کرنا واجب ہے۔ خوب نماز واجبات کو ادا کر دیا، یقیناً واجبات کا ادا کرنا ایک مرحلہ ہے تقویٰ کی طرف عمل کرنے کے لیے، لیکن محبت کا جائزہ لینے کے لیے معصومین نے فرمایا اپنی محبت کا جائزہ لو اپنی نماز شب کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ روایت میں ملتا ہے کہ حدیث قدسی میں پروردگار نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، اذا جہن اللیل حولت ابصارهم، اللہ کے محب وہ ہوتے ہیں کہ جب رات چھاتی ہے، تاریکی اس رات کی چھاتی ہے، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یخاطبوننی عن المشاہدہ قلوبهم مثلت عن عقوبتی، ان کے دل میری سزا میں میری عقوبت کو یاد کر کے ان کے دل بیدار ہو جاتے ہیں۔ جو قیامت کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، وہ راتوں کو بروز محشر کو یاد کر کے اٹھتے ہیں، اپنے بستر سے بلند ہوتے ہیں، بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں۔ محب بننا آسان نہیں ہے، محب علی بننے کے لیے محب خدا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت خدا کو جاننا چاہتے ہو تو نماز شب میں ڈھونڈو۔ تیسری علامت کو آج عرض کرتا ہوں آپ حضرات خدمت میں، محب الہی کی تیسری علامت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ ذرا اپنی زندگی میں توجہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یاد خدا کتنی ہے، جتنی اماؤنٹ یاد خدا کی ہے، جتنی رقم یاد خدا کی ہے، اس کے بدلے میں محبت ہے، چونکہ جتنی محبت ہوتی ہے اتنا یاد بھی کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے جگہ جگہ ٹیلی فون کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتا ہے کہ جہاں پہ امکان ہو اور وہ فون نہ کرے، کوئی ایسا وسیلہ نہیں چھوڑتا ہے جس وسیلے سے اپنے بچے تک پہنچ نہ سکے۔ کچھ مدت کے لیے اگر وہ دیس سے پردیس کی طرف چلے جائیں تو ہر آن ان کی یاد میں رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہے یاد، اور خلاق کائنات نے قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کم از کم مجھے اتنا یاد کرو جتنا تم اپنے بچوں کو یاد کرتے ہو، جتنا اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہو، اپنے اقربا کو یاد کرتے ہو۔ کیا اتنا ہم اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں جتنا اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں؟ تھوڑی پریشانی بچوں کے لیے آتی ہے تو ہمیں خدا بھول جاتا ہے۔ معلوم ہے بچے ہمارے لیے زیادہ مہم ہیں، خدا مہم نہیں ہے، پروردگار سے محبت نہیں ہے۔ پس کہا گیا اشتغال ذکر خدا، دل کا ذکر خدا میں مشغول رہنا۔ ذکر خدا میں مشغول رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ذکر خدا بھی دل میں ہو اور دوسرا بھی ذکر دل میں موجود ہو، نہیں۔ ذکر خدا سے مراد یہ ہے، یاد خدا سے مراد یہ ہے کہ دل حرم خدا قرار پائے۔ القلب حرم اللہ، دل حرم خدا ہے عزیزان گرامی، اس کو دوسرے کی کا حرم نہ بنائیں۔ اپنے اہل یہ حرم اللہ ہے، اپنے بچوں کا حرم نہیں بنائیں، یہ حرم اللہ ہے۔ مال و دولت کا حرم نہیں بنائیں، یہ حرم اللہ ہے۔ پوسٹ اور مقام کا حرم نہیں بنائیں، یہ حرم اللہ ہے۔ حرم اللہ کی قداست ہے اپنی، حرم اللہ کا اپنا مقام ہے، حرم میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، حرم میں داخل ہونے کے لیے احرام پہنا جاتا ہے، حرم میں جانے کے لیے پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر غلاظت کو اس حرم میں وارد نہ کریں، حرم کے آداب رکھے گئے۔ کہا گیا حرم میں کسی کو مار نہیں سکتے ہیں، حرم میں پاک و پاکیزہ وارد ہوں۔ اگر قلب حرم اللہ ہے تو اس قلب کو نجس نہیں کرو، اس میں خوب سے باطنی نہیں آنا چاہیے، یہ محبت خدا کی جگہ ہے، اس کو محبت خدا کے لیے باقی رکھو۔ ایک وہ جگہ جہاں پر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، وہ قلب انسانی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہیں تمہارے پیٹ میں دو قسم کے دل تو نہیں پائے جاتے ہیں، ایک دل ہے۔ یعنی انسان کے اس جسم میں ایک ہی دل پایا جاتا ہے، ایک ہی روح پائی جاتی ہے، دو روح نہیں ہے۔ اگر دو روح ہوتی تو دو محبتیں بھی ہو سکتی تھیں۔ حبان لا یجتمعان فی قلب واحد حب اللہ و حب الدنیا، دو محبتیں کبھی یک جا نہیں ہوتی، ایک اللہ کی محبت، ایک دنیا کی محبت۔ یہ جو کبھی ہم جملات استعمال کرتے ہیں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، جملات جو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری باطن کی عکاسی کرتے ہیں، آخر ہمیں دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ کہتے ہیں نا مولانا دنیا بھی تو ہے، دیکھیں دنیا یقیناً ہے لیکن دنیا خدا کے لیے ہے۔ اگر دنیا ماں سوائے خدا کے لیے ہے تو یہ دون اللہ ہے، اور اگر دنیا خدا کے لیے ہے تو یہ دنیا کھیتی باڑی ہے آخرت کے لیے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، پھر یہ کھیتی باڑی۔ کبھی نہ کہیں دنیا بھی ہے اور خدا بھی ہے، ہمیشہ کہیں یہ دنیا تو خدا ہی کے لیے ہے، اس دنیا کی اپنی حیثیت بھی کیا ہے۔ یاد خدا میں زندگی بسر کرنا علامت محب ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حب اللہ اذا اضاع علی سر عبد، اللہ کی محبت جب کسی کے باطن میں قرار پاتی ہے، اخلاہ عن کل شاغل، وہ اس کو ہر قسم کے شغل سے دور کر دیتی ہے۔ اس کا دل کسی شے کے ساتھ مصروف نہیں ہے. وَكُلِّ ذِكْرٍ سِوَى اللَّهِ، اب اس کے بعد یہ دل کسی اور کی یاد میں نہیں ہے، فقط یاد خدا میں ہے، یاد خدا میں زندگی بسر کر رہا ہے. فرمایا وَالْمُحِبُّ أَخْلَصُ النَّاسِ سِرُّ اللَّهِ، محب سب سے زیادہ مخلص ہے ذکر خدا کے لیے، یعنی جس شے کو سب سے زیادہ محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ ذکر خدا ہے. یہ لیلۃ القدر آ گئی. اب دیکھتے ہیں لیلۃ القدر میں جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا ہے، لیلۃ القدر کا ذکر مختلف ہوتا ہے. اس ذکر میں عشق پایا جاتا ہے، اس ذکر میں محبت پائی جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، لیلۃ القدر ایک رات اس لیے قرار دی گئی کہ اس رات میں اپنے آپ کو پریپیئر کرو، آمادہ کرو، تاکہ یاد خدا کا سلیقہ سیکھو. یہ شب بیداری کی شب کہی گئی. بیداری کی شب سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو اپنے آپ کو بیدار کر لو، تاکہ جیسے ذکر شب قدر کو کرتے ہو زندگی کے عام دنوں میں بھی ویسے ہی ذکر کرو. اس رات کو محبت سے سلیقہ سیکھو، محبت سے ذکر کرنے کا سلیقہ. آئیے دیکھیے یاد خدا علی کی ذات میں، امیر المؤمنین کی زندگی میں نمونہ ڈھونڈتے ہیں. وہ علی کے جو ہر مقام پہ یاد خدا میں ہے، جنگوں میں ہے، جنگ جب پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو علی گھوڑے سے اتر کر، تیر برس رہے ہیں، یاد خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. محبت خدا کا یہ نتیجہ ہے کہ چاہے انسان تیر برس رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، لیکن یاد خدا سے غافل نہیں ہو سکتا ہے. اپنے دن کی مصروفیات کو ختم کر کے، شب کو بیت المال کو تقسیم کر کے ذکر خدا، یاد خدا میں، راتوں میں یاد خدا میں زندگی بسر کرنے والی، اور یاد خدا کچھ اس اوج پہ پہنچ جائے کہ اگرچہ رکوع کی حالت میں، ذکر خدا کی حالت میں بھی ہو، پھر بھی اگر کبھی کسی نے آ کر مانگ لیا تو یاد خدا کے لیے زکات بھی عطا کی. یاد خدا اپنی اوج پہ پہنچ گئی. جس نے یاد خدا کو اپنی زندگی میں کچھ اس طرح جگہ دی کہ علی کی ذات یاد خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ رہی، ہر آن یاد خدا میں. دنیا والوں نے علی کو یاد خدا میں کچھ اس طرح سے دیکھا کہ اگر کبھی نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا علی غش کر گئے. امیر المؤمنین سجدے میں اکثر غش کر جاتے تھے. یاد خدا کا یہ عالم ہے کہ کبھی روح پرواز کر جائے، روح زندگی میں اپنے پروردگار سے جا ملے. دیکھنے والے یاد خدا میں علی کو کچھ اس طرح سے سرشار پائیں کہ یہ محب پروردگار سجدوں میں طولانی سجدے ادا کرے، راتوں میں کھڑے ہو کر سحر سے مخاطب ہو کر گفتگو کرے. یہ رات کہ جس رات میں آج ہم گزار رہے ہیں، اس کے متعلق راویوں نے لکھا ہے پوری رات امیر المؤمنین کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے، اور لوگوں نے آگے بڑھ کے سنا ذکر الہی کو. امیر المؤمنین ذکر الہی میں رات گزار رہے ہیں. اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا شروع کیا. امام حسن مجتبیٰ سے روایت ملتی ہے کہ ان راتوں میں امیر المومنین نے اپنا کھانا بہت کم کر دیا، بہت مختصر کھاتے تھے، اور ایک رات کو دونوں شہزادوں نے اپنے بابا سے پوچھ لیا، بابا آپ نے کھانا بالکل ختم کر دیا ہے. کہا بیٹے، قضاء و قدر کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ پیٹ بھر کے نہیں ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہوں خالی پیٹ کے ساتھ، میں غفلت کے ساتھ اپنے مولا سے نہیں ملنا چاہتا ہوں، میں محبت کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہوں. شوق شہادت میں مخمور علی. آئیے آخری رات، آخری شب قدر، علی کی زندگی کی آخری شب قدر ہے. عزاداروں، آج آپ بھی شب قدر منائیں گے اور سارے مل کر رات بھر ذکر کریں گے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے مجسم کرتے ہیں اپنے سامنے، چلتے ہیں خانہ اہل بیت میں، امیر المؤمنین کے گھر میں چلتے ہیں، وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات ہے، وہ جو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی میں ہوں. آئیے آج رات اس کے بستر کے قریب جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں جس کے عشق میں زندگی بسر کرتے ہیں. اے عاشقان علی، اے محبت علی میں زندگی بسر کرنے والوں، ذرا اپنے دلوں کی طرف توجہ کرو، اپنے دل میں محبت علی کا جائزہ لو تھوڑی دیر کے لیے. اگر اس محبت کو مجسم کر لیا تو یقین مانے آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگیں گے. میں نے کہا ہے نا، شب قدر کا امام اور آخری شب قدر کا امام. امام قدر ہے لیکن اس کی آخری شب قدر ہے، زندگی کی آخری شب قدر ہے. نہ جانے آج کی رات اہل بیت نے اعمال کیسے کیے، آج کی رات شاید اہل بیت کا سب سے بڑا عمل امام قدر کے چہرے کی زیارت ہوگا. بیٹیاں بار بار، زینب ام کلثوم بار بار اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی ہو، امام مجتبیٰ ابا عبداللہ الحسین بار بار اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتے ہوں گے، عباس کبھی قریب آتے ہوں گے آ کر اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتے ہوں گے، بہت سے صحابہ گھر کے باہر مشتاق اس بات کی شوق میں. ذرا سوچیں تو صحیح، اگر آپ کوفہ میں ہوتے، خانہ علی کے باہر ہوتے، اور آپ کو اگر یہ خبر مل چکی ہوتی کہ شاید یہ ہمارے مولا کی زندگی کی آخری رات ہے، تو آپ کے دلوں میں کیسا اشتیاق، کیسا شوق کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مل سکیں. لہذا سعسہ بن سوہان کہتے ہیں، میں دروازے کے باہر کھڑا تھا کہ امام مجتبیٰ نے مجھے آ کر کہہ دیا کہ جب سارے لوگ جا چکے ہیں، امیر المومنین نے لوگوں کو کہہ دیا، لوگوں کو گھروں میں چلے جائیں، میرے دروازے کے باہر نہ ٹھہریں، ان کی آوازیں میرے گھر میں آتی ہیں. میں علی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لوگوں کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے. امام مجتبیٰ دیکھنے کے لیے باہر آئے، کوئی باقی باہر تو نہیں رہ گیا، سارے لوگ جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے ہیں، دیکھا ایک صحابی باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سعسہ بن سوہان ہے. کہا سعسہ، آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے حکم دیا ہے سارے لوگ چلے جائیں، تو گھر کیوں نہیں جا رہا؟ کہا آخر کیسے ممکن ہے، وصی رسول خدا ہو، جانشین رسول کی آخری رات ہو. اور میں گھر کو واپس چلا جاؤں؟ اے میرے مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیں، میں آخری لمحے میں اپنے مولا سے ملاقات کر لوں۔ امام مجتبیٰ نے کہا اچھا میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں۔ آیا آ کر بابا سے پوچھا، یہ ہوتا ہے امام کہ جو کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے جب تک زمانے کے امام سے پوچھ نہ لے۔ آیا آ کر امیر المومنین سے پوچھا، مولا میرے بابا ایک صحابی باہر بیٹھا ہے، جانا نہیں چاہتا ہے، چاہتا آخری لمحے ملاقات کرے، کتنا تو خوش نصیب تھا ایسا صاحب سوہار، جب دیکھا نا کہ عشق کے علی میں باہر بیٹھا ہوا ہے تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا، بیٹے ساسا سے کہہ دو آ جاؤ، آ کر میرے ساتھ آخری ملاقات کر لے۔ شب قدر کے امام کی یاد کرتے ہیں عزیزوں، آئے ساسا سے ملاقات کی، امیر المومنین کے پاس بیٹھ کے ساسا نے کہا، مولا اگر آخری زمانہ آ چکا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے ایک حدیث سن لو۔ عزادارو ایک مرتبہ ساسا کے ہاتھ کو پکڑا، ساسا کی انگلی کو پکڑ کے پھر میرے مولا نے ساسا سے مخاطب ہو کر کہا، اے ساسا بن سوہان جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دیا تھا اور آخری لمحات میں پیغمبر کی انگلی میرے ہاتھ پہ موجود تھی، ان حالت میں پیغمبر نے اپنی روح کو پرواز کیا۔ اے عزادارو پھر تھوڑی دیر کے بعد امام مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا، کوفہ کے سارے طبیبوں کو مختلف طبیبوں نے آپس میں مشورہ کیا، جو سب سے زیادہ حاذق طبیب تھا، راہبر معظم نے بھی اپنے مصائب میں بیان کیا ہے، سب سے زیادہ جو حاذق طبیب تھا اس کو لایا گیا، لے کر آئے امیر المومنین کے پاس۔ جب قریب پہنچا تو اس نے زخم کو کھولا، زخم کھول کر زخم کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ یہاں پر راوی یہ کہتے ہیں جب زخم کا معائنہ کیا تو ایک مرتبہ جلدی سے اپنے سر کو پیٹنے لگا، جب اس نے سر کو پیٹا تو امام مجتبیٰ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا، اے طبیب آخر کیا وجہ ہے کہ آپ سر پیٹنے کیوں لگے ہیں؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ آ کر علاج کرے۔ تو عزادارو ایک مرتبہ طبیب نے کہہ دیا، زخم اتنا گہرا ہے، زہر نے اتنا اثر کر چکا ہے، اے امام مجتبیٰ کفن اور دفن کا انتظام کر لیجئے۔ اے علی کے بیٹے اب آمادہ ہو جائے، اب تیار ہو جائے۔ جب طبیب نے آخری خبر دے دی نا عزادارو، تو اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین نے باقی سب لوگوں کہہ دیا، ساسا بن سوہان کو بھی کہہ دیا، طبیب کو کہہ دیا، میرے گھر سے چلے جاؤ۔ جب سارے لوگ رخصت ہو چکے تو پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب بلایا، آئیے ودائے امیر المومنین کو پڑھتا ہوں۔ کبھی کربلا میں ابا عبداللہ الحسین نے ودا کیا تھا، لیکن یہاں ودائے علوی ہے، امیر المومنین کا ودا ہے۔ یہ ودا بھی کچھ عجیب ودا ہے، آج کی رات شام غریبہ سے کم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ عزادار اپنے بچوں کو قریب بلایا، سب سے پہلے حسن مجتبیٰ کو بلایا، ابا عبداللہ الحسین کو بلایا، بلا کر دونوں کو پیار کرنا شروع کیا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ جانتے ہیں نا جو وصیت میں ابھی دن کو پڑھ رہا تھا، میرے مولا حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، اے میرے بیٹے یتیموں کا خیال رکھنا۔ اے میں کہتا ہوں مولا امیر المومنین آپ کے بچے تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جانے والے ہیں، ان یتیموں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، تیرے یتیم بھی کربلا کی سرزمین میں موجود ہوں گے، ننی سکینہ میدان میں دوڑ رہی ہوگی، کبھی کوئی آ کے تماچے مارے گا، کوئی در چھین لے گا۔ اے عزادارو میرے مولا وصیتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ودا کر رہے ہیں۔ جب یہ وصیت کر رہے تھے تو اتنے میں حضرت زینب نے آگے بڑھ کے ایک سوال کیا، بس اس سوال کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میری آقا زادی نے امیر المومنین کے ساتھ آ کر ایک سوال کیا. بیٹیوں کے ساتھ کچھ عجیب محبت ہوتی ہے عزاداروں. راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کبھی ایسا گریہ نہیں کیا ہے کہ جب گھر میں تشریف لائے, جب بیٹیاں قریب آئیں نا, تو جب بیٹیوں نے گریہ کرنا شروع کیا تو باپ بھی دھاڑے مار کے رونے لگا. وہ جو فاتح خیبر ہے اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا. بیٹی نے آ کر سوال کیا, بابا جان میں نے کبھی یہ روایت سنی ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے, کربلا میں میرے بھائی حسین شہید ہو جائیں گے, شہادت کے بعد میں قیدی بن جاؤں گی, مجھے کوفہ اور شام میں لے جایا جائے گا. اے عزاداروں مجھے معلوم نہیں امیر المومنین نے اس روایت کو سن کر کیا کیا. شاید زینب کو اپنے قریب بلایا ہوگا, کہا ہوگا اے میری زینب میرے قریب آؤ, ذرا تھوڑی دیر کے لیے چادر ہٹاؤ, اے میں تیرے بال دیکھ لوں, یہ بال جن کو پریشان کر دیا جائے گا. اے میری آقا زادی, اے زینب, اے میری بیٹی آ میرے قریب آ, ام کلثوم میرے قریب آ. اے بیٹیوں کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے علی نے کہہ دیا, اے میری زینب, اے میری ام کلثوم, یہی وہ کوفہ ہوگا اے جس کی گلیوں میں قیدیوں کی طرح تجھے پھرایا جائے گا. اے میری بیٹی تجھے شام لے جایا جائے گا, اے دربار یزید میں کھڑا کیا جائے گا. اے میری بیٹی اب درباروں میں جانے کے لیے تیار ہو جا. اے عزاداروں میرے مولا اسی حالت میں پھر ذکر کرنے لگے. امام مجتبیٰ تھوڑی دیر کے لیے جب اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے پہ پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. جب حضرت کی پیشانی پہ پسینہ آیا نا تو امام مجتبیٰ نے کہا, مولا اے میرے بابا یہ کیا وجہ ہے, پیشانی پہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو میرے مولا نے کہہ دیا, میرے بیٹے جب کسی کی نزا کا وقت قریب آتا ہے, جب کسی کی روح پرواز کرنے لگتی ہے تو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. ذکر خدا کرتے ہوئے میرے مولا نے یہ کہہ دیا, حسن مجتبیٰ سارے فرشتے منتظر ہیں, سب انبیاء آ چکے ہیں, اے آدم آ چکے ہیں, نوح آ چکے ہیں, موسیٰ آ چکے ہیں, عیسیٰ آ چکے ہیں, پیغمبر خدا زمین پہ آ چکے ہیں, سارے منتظر ہیں. اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ اب میری روح پرواز کر رہی ہے. اس طرف سے زینب ام کلثوم قریب موجود تھی, حسن و حسین قریب موجود تھے, اے روح پرواز کرنے لگی, یہ روح خدا اللہ سے جا ملی. اے زینب نے پیٹنا شروع کیا, ام کلثوم نے گریہ کرنا شروع کیا, امام حسن نے سر پیٹ لیا, امام حسین رونے لگے. آئیے یتیموں کی رات آ گئی, اے شب قدر تو شب قدر ہے, اے لیکن آج حسنین یتیم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.